بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رساله تبلیغ دین مؤلفه حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آج ہم ریا یعنی دکھلاوے کا بیان پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا اور نمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے، کیونکہ ریا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا، تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے. اپنی عبادتوں کا ثواب اور طاعت کا صلہ بھی انہی سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں. دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شہنشاہی عدالت میں غازی، عالم اور سخی کی پیشی ہوگی، اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم و دین اور اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے، یعنی اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے. حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے کیے تھے، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے. سو یہ باتیں حاصل ہو گئیں کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی اور تم کو سخی کہہ کر پکارا، پھر کس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے؟ جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا؟ یہاں کیا چاہتے ہو؟ لہذا جاؤ جہنم میں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائے گا. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بگوش ہوش سنو اور عبرت پکڑو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی اور ہونٹوں کو تیل سے چکنا کر لیا کرے، تاکہ لوگ اس کو روزے دار نہ سمجھیں. یعنی جو لوگ نفل روزے مسلسل رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ نفل روزے مسلسل رکھنے سے حالت کمزور رہتی ہے، تو اس میں بھی نفس کی چال ہو سکتی ہے کہ نفس یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، میرا ایسا حال ہو جائے پتلا کہ لوگ مجھے روزے دار سمجھیں. تو اس لیے آپ نے یہ ترکیب سکھائی کہ اس طرح سے رہو جیسے تاکہ لوگ تم کو روزے دار نہ سمجھیں. اور فرمایا کہ خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور نماز پڑھے تو پردہ ڈال لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. یعنی نفل نماز خفیہ طریقے سے تنہائی میں پڑھے تو بہتر ہے. یہ فرض نماز جو ہے جماعت کے ساتھ، وہ تو کھلم کھلا پڑھنی چاہیے. فرائض، واجبات اور سنن موقعہ میں اخفا نہیں ہے، چھپ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور دکھا کے کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو. لیکن نفل کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو چھپا کر پڑھے تو اچھا ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، تنبیہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ میاں گردن اٹھاؤ، خشوع قلب سے ہوا کرتا ہے نہ کہ گردن سے. یعنی اس طرح کی حیثیت بنانا جس سے لوگ بزرگ سمجھیں اور جس سے لوگ بہت عبادت گزار سمجھیں، یہ نفس کا مکر ہوتا ہے، تاکہ وہ نفس جو ہے دوسروں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے، دکھلاوے سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے. تو اس طرح کی باریک باتیں اس کے اندر ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے. نفس جو ہے ہماری عبادتوں کو اس طرح کے شرک میں مبتلا کر کے برباد کرتا رہتا ہے. ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقت اور منزلت کا خواہاں ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور اب چونکہ اس مقصود میں مخلوق شریک ہو گئی کہ رضا خلق اور حصول منزلت مقصود ہے، یعنی مخلوق کی رضا اور مخلوق میں مرتبہ چاہنا، لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے. ریا کی صورتیں یاد رکھو کہ ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے. اول، بدن کے ذریعے سے، مثلا شکستگی اور ضعف اور غنودگی اور پلکوں کا جھپکانا ظاہر کیا جائے، تاکہ روزے دار اور شب بیدار خیال کریں، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ رات کو بہت جاگتے ہیں اونگ رہے ہیں، نماز کی صف میں بیٹھے ہیں اونگ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن اونگ رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو کہ رات کو جاگے تھے. اسی طرح روزے دار کی حالت جیسے پتلی ہوتی ہے، اس طرح کی روزے دار کی حالت بنائی ہوئی ہے. مثلا غمگین صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے، یا مثلا پراگندہ حال رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ خط بنوانے کا موقع ملتا ہے، یا مثلا آواز پست اور آہستہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ذوف ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی. دوسری قسم حیثیت کے ذریعے سے، مثلا رفتار میں نرمی اور ذوف ظاہر کرنا، یا سر جھکانا، مونچھوں کا منڈوا لینا، سجدے کے نشان کا باقی رکھنا، آنکھ کا بھیچنا، اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہیں یا مکاشفے میں مشغول ہیں اور فکر کے اندر مستغرق اور معاو ہیں. اور تیسری قسم شکل و شباہت اور لباس میں، مثلا صوف یعنی جو موٹا کپڑا ہوتا ہے اس کو صوف کہتے ہیں، اور موٹے چھوٹے کپڑے پہننا، پنڈلی تک پائچا چڑھانا، کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا یعنی 4-6 inch اوپر رکھنا، ٹسنے سے کھلا رکھنا، اور جو ہے کچھ زیادہ ہی انہوں نے چڑھا لیا تاکہ اور زیادہ پرہیزگار معلوم ہو، کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچیلا رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت بھی نہیں جانتے، یا چوغا یا ڈھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں، یا امامہ پر رومال باندھے رکھنا اور جرابیں پہنے رکھنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجہ متقی ہیں کہ راستے کے غبار سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کہ اللہ جانے کس کی ملکیت ہوگی. پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور دینداروں کے دلوں میں قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی حیثیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً مباح ہو اور سلف نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو، ان کو دیا جائے کہ اس کو پہن لیجئے تو ایسا ناگوار گزرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے ان کا مطلب فوت ہوا جاتا ہے، کیونکہ لوگ صاف ستھرا کپڑا پہنے دیکھیں گے تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے، بلکہ یوں کہیں گے کہ اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آ گئی اور تصوف کا رنگ بدل چلا. بعض لوگ امیروں اور تاجروں میں وقعت پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر پرانے پھٹے کپڑے پہنے تب تو عمرا کی نظروں میں وقعت نہ ہوگی بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی، اور اگر لباس فاخرہ پہنا تو لوگ زاہد اور صوفی نہ سمجھیں گے. لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ بیش قیمت باریک کپڑا کو گیروا یا آسمانی رنگ کا رنگوا لیتے ہیں، اگر ان کی قیمت دیکھیے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے، اور رنگ و روپ ملاحظہ کیجیے تو درویشانہ صوفیانہ ہے. اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرتے ہیں اور ریاکار بنتے ہیں. چنانچہ اگر ان کو پھٹے کپڑے پہننے کو دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پہن لیجئے تو سب ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظر سے گر جانے کا سبب ہے. اور اگر پشمینہ یا بانات یا کوئی دوسرا کپڑا بیش قیمت کپڑا جو شرعاً مباح اور جائز ہو انہیں پہنائیے تو وہ بھی موت سے زائد ہے، کیونکہ اس کو پہن کر لوگوں میں زاہد اور صوفی نہ سمجھے جائیں گے اور گویا درویش کی جماعت سے خارج ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کا لباس ریاکاری کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو باقی کل پڑھیں گے. وعن صحیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره کله له خیر ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ فان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. رواہ مسلم. حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو یعنی فراخی، رزق، خوشحالی، چین اور توفیق اطاعت وغیرہ کی نعمتیں تو شکر کرتا ہے، بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے یعنی فقر یا مرض یا رنج تو صبر کرتا ہے، بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرنے لگتا ہے، اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات اور خصائل کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب آپ چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات و مرکوبات کے بیان میں ہے، مسک یعنی مشک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے قبل اور احرام کے بعد اس کا استعمال بھی فرمایا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم،
الله اكبر.